الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب تک جو بحث ہمارے سامنے آئی ہے اس میں چند نکات بطور خاص اہم ہیں. پہلا یہ کہ قرآن مجید نے جنگ کرنے کا اذن اس وقت دیا ہے جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی. یہ اذن جن وجوہ سے دیا گیا وہ قرآن نے بیان کر دیے, اور یہ متعین کر دیا ہے کہ جہاد کی اجازت اولاً ظلم و عدوان کے خلاف ہی دی گئی. یعنی جب لوگوں کو ان کے مذہب سے جبری طور پر برگشتہ کرنے کی کوشش کی گئی, انہیں گھروں سے نکال دیا گیا, اور جو اس زمانے کے لحاظ سے مظالم ہو سکتے تھے وہ ان پر ہوئے, تو تب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب وہ قتال کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی یہ شرط عائد کر دی گئی کہ اسی صورت میں جبکہ حملہ ہو جائے. پھر میں نے عرض کیا کہ دوسری آیت یا آیات کہیے, وہ سورہ بقرہ میں ہے. اس میں اب جہاد کا حکم دیا گیا ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو حج کے احکام دیے گئے, اور ان کو بتایا گیا کہ انہیں اب اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جانا ہے. اگر وہاں مزاحمت پیش آ جائے تو ان کا کیا رویہ ہوگا, یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے پورا کا پورا قانون بیان کر دیا. میں نے ایک اور بات کی طرف یہ توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہے سورہ بقرہ میں, جہاد کے معاملے میں اصل آیات یہی ہیں. چنانچہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم ان آیتوں کو لیں گے, ان میں سے ایک چیز کو لیں گے, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ باقی قرآن مجید میں اس چیز کی کیا کیا تفصیلات بیان کی گئی ہیں. یعنی باقی سارے قرآن کا معاملہ پھر ان آیات کی تفصیل کا ہے. قرآن نے اپنی یہ نوعیت خود واضح کی ہے, اور یہ کہا ہے کتاب احکمت آیاتوں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں پہلے محکم طریقے سے ایک بات بیان کر دی جاتی ہے, پھر اس کی تفصیل اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ کی جاتی ہے. تو یہ بڑے محکم طریقے سے پورا قانون بیان ہو گیا ہے, لیکن اب اس کی تفصیل. تو اس تفصیل میں جو پہلا عنوان میں نے قائم کیا ہے وہ ہے ذمہ داری کی نوعیت. یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک اذن کا تعلق ہے اس کا پہلو تو اخلاقی ہے, یعنی آپ کو تلوار اٹھانے کا حق کب حاصل ہو جاتا ہے, اس کو بیان کر دیا قرآن مجید نے. اب جب حکم دیا جا رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر معاملہ ہوگا تو قتال کرنا ضروری ہے, یعنی یہ لازم کیا جا رہا ہے. لازم کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ حدود قیود بتانے پڑیں گے, یعنی کس صورت میں لازم کیا جا رہا ہے. اس میں اب یہ بحث آئی کہ قتال یا جہاد کب فرض ہوتا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے, آپ چاہے کریں چاہے نہ کریں, ایک یہ ہے کہ یہ فرض کب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے ذمہ داری کی نوعیت میں زیر بحث آ جائے گی. پہلی بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے, یعنی جو آیات سورہ بقرہ کی ہم اوپر نقل کر چکے ہیں, پہلی بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ مسلمان حج بیت اللہ کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں. یعنی اگر اتنی بات ہوتی کہ حج کے لیے تم جاؤ, اگر قریش مزاحمت کریں تو مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو, تو پھر تو مزاحمت ختم ہو گئی, تلوار بھی نیام میں آ جانی چاہیے. اتنی بات نہیں کہی گئی, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں اور برابر اٹھائے رکھیں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سرزمین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے. یعنی قرآن مجید نے یہ تو اجازت نہیں دی کہ اس طرف سے جارحیت کے بغیر آپ اقدام کر لیں, لیکن ہو جائے تو پھر معاملہ صرف جارحیت کے خاتمے تک نہیں ہے, بلکہ اس کی غایت اس سے آگے مقرر کی گئی ہے, اور وہ یہ ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سرزمین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری ہے, اور مسلمانوں کے کسی نظم اجتماعی پر اس کی حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر نہیں ڈالی جا سکتا. یعنی یہ بات کہ تم کو قتال کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے لیے یہ ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے, میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ قتال کرو, بلکہ اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے لے کر مراکش تک کا علاقہ پتہ کر ڈالو, تو ظاہر ہے کہ اب ایک بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. یہ بھاری ذمہ داری عقل کہتی ہے, اخلاقی اصول کہتے ہیں. مذہب کا جتنا نظام ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ڈالی جا رہی ہے تو اس کے وجوہ اسباب بتائے جانے چاہیے, وہ بھی زیر بحث آئیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسی وقت ڈالی جانی چاہیے جبکہ لوگوں کی حربی اور اخلاقی قوت یہ کام کر سکتی ہے. یہ بڑا فطری سوال ہے. اس کے بعد چنانچہ سورہ انفال میں قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا لحاظ کیا گیا, یعنی قرآن مجید نے اب دیکھیے کہ اس بات کی وضاحت سورہ انفال میں کی ہے. چنانچہ سورہ انفال میں قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا لحاظ کیا گیا اور مختلف مراحل میں یہ اسی کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر دی گئی, یعنی ذمہ داری کو حربی اور اخلاقی قوت کے لحاظ سے کم و بیش کیا گیا بعد کے مراحل میں. اس کا جو اس زمانے میں قانون بیان کیا گیا وہ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے, جس پر میں نے موجودہ زمانے میں بھی جو عام طور پر جہاد فرض ہو گیا ہے, یعنی ایک بم چل گیا جہاد فرض ہو گیا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو گیا جہاد فرض ہو گیا ہے, تو قرآن کو دیکھیے اس میں جہاد ایسے نہیں فرض ہوتا. یعنی صحابہ کرام پر جب اللہ نے جہاد فرض کیا اور اس کا حکم دیا اور اس کا ایک مقصد متعین کیا, تو اس موقع کے اوپر ان کی حربی اور اخلاقی قوت کو کیسے پیش نظر رکھا گیا, یہ ہم اب پڑھ رہے ہیں. پہلے مرحلے میں جب مسلمانوں کی جماعت زیادہ تر مہاجرین و انصار کے سابقین اولین پر مشتمل تھی اور ایمان و اخلاق کے اعتبار سے اس میں کسی نوعیت کا کوئی ذوف نہ تھا, یعنی ایک پہلا مرحلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ان کو قرآن السابقون الاولون کہتا ہے, یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو عظیمت استقامت کے بڑا اعلیٰ مقام پر تھے, بڑی انہوں نے غیر معمولی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی, دین کے معاملے میں بالکل واضح تھے, دین کو اس وقت قبول کیا تھا جب کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عام طور پر آگے بڑھ کر کسی دعوت پر سبقت لینے والے لوگ معمولی نہیں ہوتے, تو یہ وہ لوگ تھے. سابقین اولین پر مشتمل مدینے میں یہ لوگ جمع ہو گئے تھے, ان میں مہاجرین بھی سابقین اولین تھے اور انصار بھی, یعنی انصار میں سے بھی وہ لوگ زیادہ تر مسلمان ہوئے تھے کہ جنہوں نے گویا ایک حق کو آگے بڑھ کر لپک کر قبول کیا تھا. ایمان و اخلاق کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی ذوف نہیں تھا. یہ پہلا مرحلہ ہے. تو قرآن مجید نے کیا کیا, فرمایا کہ وہ دس کے مقابلے میں ایک کی قوت سے ذمہ داری کو پوری کرنے کے پابند تھے. یعنی اگر قریش کے مقابلے میں ان کی حربی قوت 1/10 ہو تب بھی وہ پابند تھے کہ اس حکم پر عمل کریں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. چنانچہ قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقهون. اے نبی, رہل ایمان کو جہاد پر ابھارو, تم میں سے اگر 20 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو ان کافروں کے 1000 پر بھاری رہیں گے, اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں.
جی جو سب کا شروع جہاد سے کیا, جبکہ سورہ بقرہ کی جو پچھلے سیشن میں آیات پڑی گئی اس میں جہاد لفظ نہیں, قتال 9 دفعہ استعمال ہوا تھا تقریباً. اب بھی لفظ آپ نے قتال کو جہاد لکھا, جبکہ قرآن پاک میں کہیں قتال ہے کہیں جہاد ہے, اس میں کافی زیادہ
اس کی میں نے ابتدا میں وضاحت ہوتی رہی, اس کی میں نے بہت ابتدا میں وضاحت کر دی ہے کہ چونکہ اب یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے تو ہم اس لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. قرآن میں جہاد ایک عمومی چیز ہے, قتال اس کا ایک حصہ ہے, تو یہاں قتال زیر بحث. یہ آیت ہے سورہ انفال کی, یعنی یہ دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید کا وہی اعجاز ہے. بات اس نے کیسے کی ہے, بات ایک ہی کی ہے اور دو باتیں بیان کر دی. ایک یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد و نصرت کس اصول پر آئے گی, اس پر ہم آگے بحث کریں گے, اور ایک یہ بیان کر دیا کہ ذمہ داری کس اصول پر ڈالی گئی. آگے آپ دیکھیں گے دونوں باتیں ایک ہی وقت پہ بیان ہو گئی ہیں. اچھا, اب یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت اگر تم 100 ہو گئے تو 1000 پر غلبہ بھی پالو گے, یعنی یہ بشارت بھی دے دی ساتھ ہی. اور اگلی آیت جب آئے گی, اس کے بعد آ رہی ہے, اس کے فوراً بعد جو آیت ہے, تو وہ یہ بھی بتا دی کہ ذمہ داری بھی اسی کے لحاظ سے. استاد امام امین حسن اصلاحی اس بصیرت کی وضاحت پہ لکھتے ہیں, یعنی یہاں یہ بیان کیا ہے اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں, یعنی کیوں اتنی طاقت کے باوجود غلبہ حاصل ہو جائے گا مسلمانوں کو, تو مشرقین کے بارے میں قریش کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں. یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ یہی بصیرت انسان کا اصل جوہر ہے. اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندر ایک لشکر کی قوت محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے داہنے بائیں خدا کی نصرت نظر آتی ہے، موت اس کو زندگی سے زیادہ عزیز و محبوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی بصیرت اس کے سامنے اس منزل کو روشن کر کے دکھا دیتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی بصیرت اس کے اندر وہ صبر و ثبات پیدا کرتی ہے جو اس کو تنہا اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ایمان کی بصیرت ہے، عزم و استقامت کی بصیرت ہے، اپنے مقصد کی سچائی کی بصیرت ہے، اور اس چیز کی بصیرت ہے کہ آدمی پر حقیقت واضح ہے اور وہ ٹھیک مقام پر کھڑا ہو کر یہ قتال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیز قرآن نے کہا کہ تمہیں حاصل ہے، تمہارے مخالفین کو حاصل نہیں ہے، یہی فرق کرنے کا باعث بن گئی ہے۔ یعنی ایک کے مقابلے میں وہ 10 بھی ہوں گے تو تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، اچھا لیکن ایک کے مقابلے میں 10 بھی ہوں گے تو، یعنی جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے، مادی قوت کا ایک تناسب ہے جو ہر حال میں اس وقت بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے تو آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبی ہے، مادی قوت کا ایک تناسب اس میں بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ نسبت ایک نسبت لاکھ کی بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے، نہیں، ایک نسبت فرمایا 10 اس وقت، یعنی 10 گناہ اگر تمہارے مقابلے میں وہ زیادہ ہیں تو اس کی تلافی تمہارے اندر ایمان کی قوت سے، تمہاری اخلاقی قوت سے ہو جائے گی۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ اس میں اس زمانے میں چونکہ افرادی قوت ہی اصل چیز تھی، ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نے لڑنا ہے، مقابلے میں آنا ہے، اس سے آپ سے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ جیسے جیسے صورتحال تبدیل ہوگی تو اس کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ یعنی موجودہ زمانے میں اب افراد کی تعداد قوت کی نسبت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اب ظاہر ہے کہ اسلحہ، ٹیکنالوجی، ان چیزوں نے ایک نسبت تناسب اختیار کر لی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، یعنی پہلے مرحلے میں یہ ہوا۔ اس کے بعد نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس مرحلے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی، یعنی اب کیا ہوا، دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، بدر میں تو وہ زیادہ سے زیادہ 300-350 لوگ نکال سکے تھے، اتنے ہی لوگ تھے۔ اس مرحلے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی لیکن دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے۔ اب دیکھیے کیسے قرآن مجید نے کیسی نسبت تناسب قائم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا بوجھ بھی ان پر ہلکا کر دیا اور فرمایا، اب یہ فوراً بعد آیا تھا اس کے، یعنی ان دونوں کو قرآن نے اکٹھا رکھ کر بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے ایک ہی لفظ سے بتا دیا کہ ادھر اللہ کی نصرت کی بشارت بھی تھی اور ذمہ داری ڈالنے کے لیے نسبت تناسب بھی یہی تھا۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے، لہذا تم میں سے اگر 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم ہیں۔ یعنی جیسے ہی ایمانی اور اخلاق کی حالت میں فرق واقع ہوا تو اب نسبت، اور یہ بدر کے بعد ہے، یعنی رسول اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود قتال کا حکم دے رہے ہیں، کسی غلط فیصلے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، وہی کی رہنمائی میں معاملات ہو رہے ہیں، لیکن مادی قوت کا نسبت تناسب کو قائم رکھا، یعنی اب نسبت ایک نسبت دو ہو گئی۔ اب یہ فرمایا کہ میری نصرت بھی ایک نسبت دو سے آئے گی اور ذمہ داری بھی اسی کے لحاظ سے ہوگی، یعنی اگر مسلمانوں کی طاقت اس سے کم ہے تو کوئی جہاد فرض نہیں ہو جائے گا۔ مادی طاقت کو بتا دیا، گن کر بتا دیا۔ آگے چلیے، یہی معاملہ مہمات کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ہوا، یعنی اب مہمیں مختلف پیش آ گئی، مطلب بدر ایک موقع ہے، احد ایک موقع ہے، اسی طریقے سے تبوک ایک موقع ہے، مختلف جو جنگیں پیش آئیں تو ان میں بھی دیکھا گیا کہ کیا نسبت تناسب ایسا ہے کہ سب مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی جائے، یا اگر اس کے لحاظ سے فوج میسر ہو گئی ہے تو کفایت کی جائے۔ یعنی مثال کے طور پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے 100 آدمی موجود ہیں اور یہی نسبت درکار بھی ہے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر ذمہ داری سب مسلمانوں پر نہیں ڈالی گی، یعنی پھر جہاد سب پر نہیں فرض ہو گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر اتنے لوگ میسر ہو گئے تو ٹھیک کافی ہے۔ یہی معاملہ مہمات کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ہوا، بدر و احد اور تبوک وغیرہ کے مواقع پر ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا مکلف ٹھہرایا گیا، یعنی بدر میں، احد میں اور تبوک میں اور بعض اور موقعوں کے اوپر ہر مسلمان سے تقاضا کیا گیا کیونکہ سارے ہی مسلمان شریک ہو تو یہ نسبت بنتی تھی ورنہ بنتی نہیں تھی. اور جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے نکلنے میں کمزوری دکھائی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت محاسبے کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اگر یہ کہا گیا کہ ہر مسلمان نکلے اور کسی سے کمزوری صادر ہوئی تو پھر محاسبہ ہوا اس کا. یہاں تک کہ تبوک کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ کیسا غیر معمولی محاسبہ ہوا ہے, سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات آئیں گی. یہاں تک کہ انہیں وعید سنائی گئی کہ وہ اگر اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو انتظار کریں کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے اور انہیں بھی اس انجام سے دوچار کر دیں جو رسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے. یعنی اس میں یہ کہا گیا. لیکن جن مہمات کے لیے سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی, یعنی ضروری فوج میسر ہے اور سب مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ نکلیں تاکہ نسبت پوری ہو, لیکن جن مہمات کے لیے سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی ان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب معاملہ درجہ فضیلت حاصل کرنے کا ہے. اور یہ درجہ فضیلت اگرچہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مگر جہاد کے لیے نکلنے کی ذمہ داری اس وقت تمام مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی. یہ واضح کر دیا. چنانچہ سورہ نساء میں یہ جو درمیان میں مار کے پیش آئے ہیں ان میں دوسرا قانون بیان کیا گیا. اس کے الفاظ یہ ہے, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم. مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر, اب دیکھیے الفاظ کیا ہے, کسی معذوری کے بغیر یعنی کوئی عذر نہیں ہے, مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہے اور جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فوقیت دی ہے. یعنی اب محاسبہ نہیں, اب فضیلت کا مسئلہ ہے, ایک درجہ فوقیت دی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے, یعنی بیٹھ رہنے والوں سے بھی اللہ کا وعدہ اچھا ہے, اس لیے کہ اب لازم نہیں ہے کہ لوگ نکلیں. اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے, اور یہ بھی کہ مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے ایک بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے, اس کی طرف سے درجے بھی اور مغفرت بھی اور رحمت بھی, اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان. یعنی اب گویا جیسے یہ صورتحال ہوئی تو یہ ہو گیا. تاہم یہ بات قرآن نے دوسری جگہ پوری صراحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ ایک مرتبہ میدان میں اترنے کے بعد بزدلی دکھانا اور پیٹ دکھا کر بھاگ جانا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا, یعنی ہر مسلمان کو بلایا نہیں گیا, آپ نے خیال کیا کہ میں نہیں جاتا, ایک فضیلت حاصل کرنی تھی نا, ایک بڑا درجہ ہے, آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں سے وعدہ اچھا ہے لیکن بہرحال جو نکلے ہیں ان کے لیے ایک بڑا درجہ ہے, لیکن آپ نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا, چلے گئے. اب چلے گئے تو پھر پیٹھ دکھا کر بھاگنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی. اس موقع کے اوپر صحابہ اکرام کے لیے یہ وعید تھی. سورہ انفال میں اسی جگہ ہے, یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ وماواه جہنم وبئس المصیر. ایمان والو, جب تم ایک منظم فوج کی صورت میں ان کافروں کے مقابلے میں آؤ تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ, اور جان لو کہ جس نے اس موقع پر پیٹھ دکھائی اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسری حصے سے ملنا چاہتا ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ. یعنی پیٹھ دکھانے کی بھی آگے وضاحت کر دی ہے کہ ایک پیٹھ دکھانا وہ ہوتا ہے جو جنگ کی تدبیر کے لیے ہوتا ہے, پینترا بدلنے کے لیے ہوتا ہے, فوج سے ملنے کے لیے ہوتا ہے, بزدلی کا بھاگنا وہ مراد ہے. استاد امام ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اب یہ مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والی جنگوں سے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب منظم فوج کشی کی شکل میں دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹ نہ دکھانا. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی انہی تائیدات پر مبنی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں کہ جن کی پشت پر خدا اور اس کے فرشتے یوں مدد و نصرت کے لیے کھڑے ہوں ان کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی پیٹ دشمن کو دکھائیں. یعنی اس وقت حکم اللہ کا ہے, وعدہ اللہ نے کیا ہے, فرشتوں کی تائید بھی ہے, یہ بھی کہا ہے کہ اتنی تعداد اگر تمہاری ہوگی اور اتنی طاقت ہوگی تو لازمن فتح حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد پیٹھ دکھانے کا مطلب کیا ہے, ایمان سے خالی ہونا. یعنی یہ اس پس منظر میں ہے یہ بات. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, ایسی صورت میں جو لوگ دشمن کو پیٹھ دکھائیں گے فرمایا کہ وہ خدا کا غضب لے کر لوٹیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جرم کفر و ارتداد کے برابر ہے. اس جرم کی یہ شدت ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ اپنی اس بزدری سے بسا اوقات پوری فوج بلکہ پوری ملت کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کر دیتا ہے. الا متحرفن لقتال اور متحیزن الافیا, یعنی اس سے مستثنا وہ شکلیں ہیں جو کوئی سپاہی کسی جنگی تدبیر کے لیے اختیار کرتا ہے یا کوئی ایسی صورت اس کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپنے ایک مورچے سے ہٹ کر اپنے کسی دوسرے مورچے کی طرف سمٹنا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ فرار کی نوعیت کا پیٹھ دکھانا ہے, وہ پیچھے ہٹنا اس سے مستثنا ہے جو تدبیر جنگ کی نوعیت کا ہو. تو ذمہ داری کی نوعیت کے بارے میں یہ قرآن مجید کے احکام ہیں سارے. اب میں نے ان کا خلاصہ کر دیا. قرآن کی ان تصریحات سے یہ تین باتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آتی ہیں. یہ یعنی جو کچھ ہم نے اوپر پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ تین باتیں ہیں. اگر قانون کی شکل میں بیان کیا جائے تو یہ تین چیزیں بیان ہوئی ہیں. اول یہ, اب اس کو بہت اچھی طرح سن لیجئے اور بحث کر لیجئے. اول یہ کہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو, یعنی یہ واضح ہو گیا کہ ظلم ہو رہا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ظلم کی صورت میں آپ کو جہاد کرنے یا قتال کرنے کا اخلاقی حق حاصل ہو جاتا ہے, یہ تو معلوم ہو گیا نا. یعنی اب آپ کے لیے گویا خدا کا اذن موجود ہے. اول یہ کہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو تو جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی حربی قوت ایک خاص حد تک نہ پہنچ جائے. یعنی یہ بات اچھی طرح جان لیجیے. یہ نہیں ہوتا, یا جب ہمارے کہتے ہیں ہمارے علماء عام طور پر تقریر کر رہے ہوتے ہیں بہت جوش و جذبات میں, مسلمانوں کے کسی علاقے پر حملہ ہو یا جہاد ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے, قرآن میں نہیں ہوتا. حربی قوت کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بنیادی چیز, فرض نہیں ہوا, اب آپ آزاد ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنا لیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہونے کے الفاظ نہ کہیے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکلیف اتنی دیتا ہے جس کے لحاظ سے ان کے پاس قوت ہوتی ہے, اس سے مختلف نہیں کرتا. تو اول یہ کہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو, یعنی قرآن نے اوپر واضح کر دیا کہ بدر سے پہلے صحابہ کی طاقت اگر ایک نسبت دس کی ہو تو فرض تھا, اور اس کے بعد ایک نسبت دو ہو تو فرض تھا, اس سے کم پہ فرض نہیں تھا, اذن موجود تھا. اگر وہ اپنی تدبیر کے لحاظ سے چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی
اس ریس میں شامل ہو جائیں, ہم بھی ایٹم بم بنائیں, ہم بھی ہر قسم کے وہ ہتھیار بنائیں جو اتنے,
یہ تو اخلاقی پہلو ہے. ہتھیار کون سا بنانا ہے, کون سے بنانا ہے, وہ آگے زیر بحث ہے.
نہیں لیکن یعنی ہم برابر اگر حربی قوت کرنا
چاہتے ہیں, حربی قوت تو برابر ہر قوم کرتی ہے, لیکن یہ کہ حربی قوت ہونی چاہیے, نہ کہ معصوموں اور بے گناہوں کو مارنے کے اصلے ہونے چاہیے. وہ ایک اخلاقی پہلو ہے, وہ آگے آئے گا زیر بحث. حربی قوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, یعنی پولیس کے پاس پستول ہونا چاہیے یا اس کو آپ کہیں گے کھڑے ہو کے باز کرو, لیکن وہ کسی مجرم کے سینے میں گولی اترنی چاہیے. یعنی نوعیت اس کی یہ
نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنگ موتا ہوئی تھی جس میں تین سپہ سالار کو نومینیٹ کیا گیا تھا, وہ تینوں شہید ہو گئے تھے.
وہ اس میں کچھ فرض نہیں کیا گیا تھا,
تین ہزار سے لے کر
کوئی فرض نہیں کیا گیا تھا, بلکہ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. وہ تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ غالباً رومی ایرانی فوجیں جمع ہو رہی ہیں, تو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا لوگوں کو, اتفاق سے مٹ بھیڑ ہو گئی.
لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ شہید ہو پھر نیکسٹ یہ کمانڈ سنبھالے, پھر
یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو یہ کرنا. یعنی جب آپ ایک دستے کو بھیجتے ہیں کہ دشمن کے حالات کی خبر لے کے آؤ اور اس کا امکان ہے کہ دشمن حملہ کر دے, تو یہاں تو کچھ فرض نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا.
لیکن آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, آپ جعفر تیار شہید ہو
گئے. وہ ایک بالکل الگ بحث ہے, یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ جہاد فرض کب ہوتا ہے. یعنی یہ زیر بحث ہے, یعنی جب آپ کو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو تو یہ زیر بحث نہیں ہے کہ آپ دفاع کرنے کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. آپ پر فرض کب ہوتا ہے دینی لحاظ سے, یہ زیر بحث. اول یہ کہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو تو جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا, فرض نہیں ہوتا, یہ نہیں کہا گیا کہ جائز نہیں ہوتا, فرض نہیں ہوتا جب تک دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی حربی قوت ایک خاص حد تک نہ پہنچ جائے. سابقین اولین کے ساتھ دوسرے لوگوں کی شمولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دو کے مقابلے میں ایک مقرر کر دی تھی. یعنی رسول اللہ ہی کے زمانے میں ایک نسبت دس سے دو سال کے اندر اندر یہ ایک نسبت دو پہ آ گئی تھی. بعد کے زمانے میں یہ تو متصور نہیں ہو سکتا کہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی پھر تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کے رسول جہاد کے بارے میں فیصلہ مواقع خدا کی ہدایت یہ ساری اکٹھی اس لحاظ تو نہیں ہو سکتی. لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد و قتال کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے اخلاقی وجود کو محکم رکھنے کی کوشش کریں بلکہ حربی قوت بھی اپنی اس درجے تک لازمن بڑھائیں جس کا حکم قرآن نے زبانۂ رسالت کے مسلمانوں کو اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے دیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات قرآن نہیں کہتا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ قرآن کا نقطہ نظر نہیں ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کو حربی قوت فراہم کرنی ہے اگر ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے. جہاد ظلم کے خلاف ہوگا اور ظلم و عدوان کا وجود ہے, ہو گیا ظلم آپ کے اوپر, کوئی چڑھ دوڑا ہے, اس صورت میں بھی آپ کے اوپر مزاحمت فرض نہیں ہے اگر آپ پر طاقت کا ایک تناسب موجود نہیں ہے. آپ کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں اس معاملے میں. تو مسلمانوں کو اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنی حربی طاقت کو اس قابل کریں کہ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں. اس کے لیے سورہ انفال میں, یہ وہی سورہ ہے, یعنی یہ کیا کر رہی ہے, سورہ بقرہ میں اصول بیان کیے گئے ہیں اور یہ اس کی وضاحت کرتی جا رہی ہے. تو سورہ انفال میں کہا گیا وَأَيْدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور ان کافروں کے لیے جس حد تک ممکن ہو, جس حد تک ممکن ہو, حربی قوت اور بنے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اسلحے کی حیثیت میں گھوڑے کو بڑی اہمیت حاصل تھی. اور ان کافروں کے لیے جس حد تک ممکن ہو حربی قوت اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جس سے اللہ کے اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے. اور ان کے علاوہ ان دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے, اور جان رکھو کہ اللہ کی اس راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا مل جائے گا. یعنی اس وقت ظاہر ہے کہ حربی قوت, گھوڑوں کا اہتمام, اسلحہ, اس کے لیے لوگ ہی کنٹریبیوٹ کرتے تھے. تو اس لیے یہ بھی آ گیا کہ اللہ کی اس راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا مل جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی. یعنی اس میں کیا چیز بیان کرنا پیش نظر ہے کہ جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا, ظلم ہے, عدوان ہے, زیادتی ہے, آپ کے ساتھ انتہا درجے کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, لیکن کوئی آدمی اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاد فرض ہو گیا یا قتال فرض ہو گیا جب تک کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ جہاد اور قتال کر سکے. خودکشی کے لیے نہیں فرض ہوتا, آپ فرض نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنے دفاعی مقاصد کے لیے یعنی ممنوع بھی نہیں ہے. آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں, اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہہ دی ہیں, فرض نہیں ہوتا, طاقت کا یہ تناسب نہیں ہوگا تو میرا مدد کا کوئی وعدہ نہیں. دو باتیں وعدے کر دی, اب آپ آزاد ہیں, ظلم ہے کر تو سکتے ہیں. یعنی میرے گھر میں اگر مثال کے طور پر کوئی حملہ آور ہو گیا ہے تو میرا یہ حق ختم نہیں ہوتا کہ میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں کسی حال میں بھی, لیکن مجھ پر دفاع کرنا دینی لحاظ سے کب فرض ہے, یہ زیر بحث ہے یہاں پہ. یعنی میں اگر نہیں کروں تو اللہ کے ہاں مجرم قرار پا جاؤں گا, یہ سمجھ لیجئے فرق اس کو. یعنی یہ زیر بحث نہیں ہے کہ آپ نے دفاع کرنا ہے یا آپ نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, اس کی تدبیر آپ اپنی حکمت کے ساتھ کریں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا, یعنی دو باتوں کو واضح طور پر سمجھ لیں, فرض ہو گیا تو حربی طاقت کا نسبت تناسب کے بغیر نہیں ہوتا, یہ قرآن نے واضح کر دی ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو کچھ ہم میدان میں لے کے نکل آئے ہیں تدبیر ہماری ہے, اب اللہ مدد کرے گا. نہیں, اللہ نہیں کرتا. یعنی انہوں نے واضح کر دی ہے کہ اب تدبیر بھی آپ کی ہے, نتیجہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. حربی قوت یہ ہے تو پھر فرض بھی ہوگا اور میں مدد بھی کروں گا, تو مدد بھی کروں گا کہ اس پہلو کو بھی بیان کر دی ہے اور حربی قوت کی نسبت تلاش بھی بیان کر دی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات, یعنی خلاصہ کیا نا میں نے, دوم یہ کہ جہاد میں عملاً حصہ نہ لینا. یعنی جہاد حکومت نے اعلان کر دیا, وہ قتال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے اور آپ جائز سمجھتے ہیں, لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا, فوج میں نہیں پیش کرتا اپنے آپ کو, میں حکومت نے کہا بھرتی ہوں لوگ, لیکن اس نے نہیں اپنے آپ کو پیش کیا. دوم یہ کہ جہاد میں عملاً حصہ نہ لینا صرف اس صورت میں جرم ہے جب کوئی مسلمان نفیر عام کے باوجود گھر میں بیٹھا رہے. نفیر عام کا مطلب کیا ہے کہ ارباب حل وقت نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی جن کے پاس ہے, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت ہمیں جنگ کرنے کے لیے ہر شخص کی انفرادی طور پر ضرورت پڑ گئی. اس کو نفیر عام کہتے ہیں. اگر یہ نہیں کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ لوگ بھرتی ہوں اپنی مرضی سے, تو اب پیچھے بیٹھے رہنا یا نہ حصہ لینا یا اس پر کسی اور کام کو ترجیح دینا یہ حرام نہیں ہے. دوسری بات یہ واضح کی ہے قرآن نے. دوم یہ کہ جہاد میں عملاً حصہ نہ لینا صرف اس صورت میں جرم ہے جب کوئی مسلمان نفیر عام کے باوجود گھر میں بیٹھا رہے, اس وقت یہ بے شک نفاق جیسا بڑا جرم بن جاتا ہے. یہ صورت نہ ہو, یعنی نفیر عام نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں بلایا گیا, تو جہاد ایک فضیلت ہے جس کے حصول کا جذبہ ہر شخص میں ہونا چاہیے, لیکن اس کی حیثیت ایک درجہ فضیلت ہی کی ہے. یہ ان فرائض میں سے نہیں ہے کہ جنہیں پورا نہ کیا جائے تو آدمی مجرم قرار پا جائے. دوسری بات یہ واضح کی ہے قرآن نے ان آیات میں. سوم یہ کہ تیسری یہ کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترنے کے بعد, یعنی آپ کو یہ تو حق تک نہ جائے, لیکن میدان میں اترنے کے بعد بزدلی اور فرار کی نوعیت کا پیٹ دکھانا حرام ہے. کسی صاحب ایمان کو ہرگز اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے اعتمادی, دنیا کی آخرت پر ترجیح اور موت و حیات کو اپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے جس کی ایمان کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی. یعنی یہ تین باتیں ہیں جو ذمہ داری کی نوعیت کے تحت قرآن مجید نے کہی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ان کو سمجھ لیں, بحث کرنی ہے تو کر لیں. ہمارے ہاں قتال کے معاملے میں چونکہ جذباتی گفتگو ہوتی ہے تو دین کے احکام بیان کرنے کے معاملے میں کبھی بھی تعین و تحدید کے ساتھ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اصول کیا ہے. دیکھیے قرآن کا موقف کیا ہے, آپ پر ظلم ہوا ہے آپ کو تلوار اٹھانے کا حق حاصل ہے, آپ پر حملہ ہوا ہے آپ کو تلوار اٹھانے کا حق حاصل ہے اگر آپ کی باقاعدہ حکومت قائم ہے. یعنی یہ نہیں کہ فرد کو حاصل ہے, فرد اپنے ذاتی دفاع کے لیے اقدام کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ قومی حیثیت سے تو اسی وقت معاملہ کیا جائے گا جب ایک باقاعدہ حکومت ہے, آپ کو حق حاصل ہے. یہ فرض کب ہوتا ہے؟ اللہ نے یہاں فرض کیا, فرض کیا تو بتایا کہ کب فرض ہوتا ہے, تو بتایا کہ جب حربی قوت کا تناسب ایک خاص جگہ پہنچ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری ایمانی اور اخلاقی حالت یہ ہے, اس نسبت سے فرض کر رہا ہوں میں, اب ہم اجتہاد سے یہ فیصلہ کریں گے. اس لیے کہ یہ تو کوئی ابدی چیز نہیں ہے نا, اس میں نسبت میں کمی بیشی ہوتی رہے گی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حربی قوت کے یعنی مادی قوت کتنی ہے اس کی نسبت سے آپ پر فرض ہوگا. اور تیسری بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فرض ہو جاتا ہے قومی حیثیت سے, اس وقت بھی فرد فرد پر فرض نہیں ہو جاتا, وہ اس وقت ہوتا ہے جب ارباب حل و عقد یہ کہیں کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر ایک دوسرا لایا پر اپنے لیے اختیار کر لیں. یہ باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں. ان پہ کوئی چیز کہنی ہے تو کہہ لیجیے تاکہ ہم آگے بڑھیں.
پہلی جو جنگ تھی بدر کی, آپ نے فرمایا کہ اس میں حربی اور وہ
ایک نسبت دس تھی لیکن ایک نسبت تین مسلمان میسر کر چکے تھے,
تلواریں صرف دو تھیں, کوئی لاٹھیاں تھیں کوئی یہ تھی, وہ بالکل اس کا وہ تھا نہیں, کوئی اپنا توازن نہیں تھا, بیلنس نہیں تھا. دوسری چیز آپ نے
فرمایا ایک نسبت ایسا نہیں تھا, یہ بھی مبالغہ ہے بالکل, نہیں تلواریں اتنی تھیں.
ہسٹری سے یہ پتا چلتا ہے,
نہیں وہ ہسٹری سیرت کی بکس پر بہت کچھ کہنے کے لیے موجود ہے. اتنی نسبت موجود تھی جتنی قرآن نے بیان کی, یعنی طاقت اتنی تھی مسلمانوں کی.
ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب وہ مارکا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو وہ ابو سفیان ریٹریٹ کر گیا, اس نے کہا کہ اب نہیں جنگ ہوگی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں اب ہم لڑیں گے.
یہ بدر کے سیرت کو زیر بحث نہ لائیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں سے 90% غلط ہے, اس پر بہت بحث کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے ہاں قرآن کی روشنی میں کبھی سیرت لکھی نہیں گئی, چنانچہ اس میں جنگ بدر تو خاص طور پر قرآن بالکل اور اس کی تاریخ بیان کر رہا ہے اور سیرت کی کتابیں بالکل اور بیان کر رہی ہیں. بلکہ ان مجرموں نے تو یہ حرکت کی ہے کہ رسول اللہ کو ایک قافلہ لوٹنے والا بنا دیا ہے اور قرآن اس کی تردید کر رہا ہے شدت کے ساتھ. اس وجہ سے یہ ایک لمبی بحث ہے. پہلے آپ اصول سمجھیے, اس وقت میں نے کوئی سیرت کے واقعات نہیں سنائے, قرآن کی آیات سنائی ہیں آپ کو کہ یہ کہہ رہی ہیں. اس لیے سیرت اس کے مطابق ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو بند کر دیجیے. یعنی قرآن اپنا قانون بیان کر رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ذمہ داری بھی میں ڈالوں گا اس نسبت کے ساتھ, اور یہ کہتا ہے کہ مدد بھی کروں گا اس نسبت کے ساتھ. یہ بات سری الفاظ میں بیان ہو گئی, یہ گن کے بیان کر دیا قرآن مجید نے. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ معاملات سیرت میں کس طرح پیش آئے ہیں, بدر میں کیا تھا, احد میں کیا تھا, یہ ظاہر ہے کہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. اور اس میں ہمارے ہاں یعنی پہلی مرتبہ ایک نسبتاً بہتر کتاب آئی ہے خالد مسعود صاحب کی حیات رسول امی, جس میں انہوں نے تجزیہ کیا ہے باقاعدہ. اور یہ بدر کی جنگ کے معاملے میں تو صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ عام کتابوں میں بیان ہو رہا ہے آپ شبلی کی سیرت نکال کے دیکھیں, پورے باب لکھے ہیں انہوں نے کہ کتنی بےہودہ روایتیں اس میں داخل کر دی گئیں, حتیٰ کہ یہ روایت بھی داخل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کم قتال کیا تھا اور اس کے بعد حضور پر عتاب ہوا اور حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ اس کے پہلے قیدی پکڑے نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں ہم نے چلے افو درگزر سے کام لے لیا ورنہ عذاب عظیم تم کو آ لیتا. یہ سب بہت سے واقعات ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سے بعض چیزیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں آگے زیر بحث آ جائیں گی. ایسا بالکل نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید سب سے بڑا ماخذ ہے اور وہ بتاتا ہے ہم کو کہ کوئی چیز کیسے ہوئی ہے. سورہ انفال میں اس نے بدر کے پورے واقعے پر تبصرہ کیا ہے, معاملہ کیا ہوا, رسول اللہ نے کیا کہا, مشورہ کس چیز پر ہوا, فوجیں کیسے نکلیں, اللہ نے کیا وعدہ کیا, اسی میں یہ تمام آیات آئی جتنی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ آپ کے تاریخی واقعات مطابق ہیں اس کے تو الحمدللہ, نہیں ہے تو ان پہ نظر ثانی کریں گے بیٹھ کے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فری لفظوں میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ ذمہ داری اس اصول پر پڑے گی اور نصرت اس اصول پر آئے گی. یہ آیتیں پھر پڑھ لیجئے جو بدقسمتی سے کبھی کسی نے اٹھا کے نہیں دیکھی. یعنی ہمارے ہاں یہ ترتیب بھی الٹی ہے کہ دین پڑھانے اور سمجھانے میں قرآن زیر بحث نہیں ہے. سرے سے زیر بحث کیا ہے؟ تاریخ, کس سے, اور اس کا حال یہ ہے. میں اس پر انشاءاللہ عزیز تبصرہ کروں گا کسی موقع کے اوپر, یہ بھی ایک موضوع ہے پورا کا پورا. لیکن فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جتنی بحث کی گئی ہے وہ ایسے نہیں کی گئی کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ایک نسبت دس تھی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کی فرضیت اس طرح ہوتی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے آئے گی. تو یہ آپ پڑھ لیے نا آپ نے قرآن مجید میں. اب قرآن مجید میں اگر یہ بات نہیں لکھی ہوئی تو بحث کریں میرے ساتھ, اگر لکھی ہوئی ہے تو پھر سیرت پہ نظر ثانی کریں اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو. لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے, اس میں بھی تحقیق کی خامی ہے. قرآن کی روشنی لیے بغیر جب روایتوں کے جنگل میں لوگ اترے ہیں تو مرضی کی چیزیں اٹھا لائیں, جب آپ اس روشنی کے ساتھ اتریں گے تو حقائق بالکل واضح ہو جائیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک مذہبی رہنما نے اپنے خطبات چھاپے اور اس میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. تو آپ کو معلوم ہے ہم نے اشراق میں ڈاکٹر رضوان صاحب کا وہ مشہور مضمون چھاپ دیا تھا جس میں حضور کی میراث کی تفصیل دی تھی انہوں نے پوری کی پوری. گھوڑے اتنے تھے, اونٹ اتنے تھے, بکریاں اتنے تھیں, مالو یعنی اس معاملے میں قصے ہیں, کہانیاں ہیں. بچپن میں ہم نے پڑھا ہر جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا اور حضور تین دن کھڑے رہے. اب ہم حیران ہوتے کہ بھائی کس گلی میں تین دن کھڑے رہے, یعنی یہ کیا صورتحال تھی. جب آگے جا کے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعہ اصل میں کسی گلی میں کھڑے ہونے کا نہیں ہے, یعنی حضور نے ایک جگہ پر سفر میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو وہاں کوئی معاملہ ہوا تو آپ نے تین دن تک پڑاؤ نہیں اٹھایا, قافلہ وہیں رہا. اب دیکھیں ایک معقول بات ہو گئی. تو یہ سب جو ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اس وقت میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ظلم و عدوان یہ ہے وجہ جنگ کی اجازت دینے کی. ظلم و عدوان ہے, ثابت ہو گیا کہ امریکہ نے ظلم کیا ہے, ثابت ہو گیا ہندوستان نے ظلم کیا ہے, ثابت ہو گیا کہ آپ نے ظلم کیا ہے, کسی نے بھی کیا ہے. اب آپ کے اوپر جہاد یا قتال کا فرض ہوتا ہے جس کے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی حربی قوت اس قابل ہو کہ آپ یہ کر سکیں. فرض نہیں ہوتا, رہ گیا جائز ہونا. تو چونکہ ظلم ہو گیا تو جائز, تو بھائی ایک چھڑی والے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ کلاشن کوف والے کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت میں بٹ جائے, مرضی ہے اس کی. یعنی صفر اور لاکھ کا مقابلہ ہے, صفر اور لاکھ کا اس وقت جو صورتحال ہے
سر. تو پھر ہم اپنی طاقت تو بڑھائیں نا, یعنی
یہ تو قرآن نے حکم دیا ہے. یعنی اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جہاد کا موقع ہی نہیں ہے, یہ اعداد کا موقع ہے. یہ قرآن لفظ استعمال کی نا ایدو, اس سے جو اسم بنے گا وہ بنے گا اعداد, یعنی تیاری کا موقع ہے. تیاری ضرور کریں, تیاری اخلاق کی بھی کریں.
تیاری جو ہے وہ تو جو امریکہ کی جو تیاری ہے, اگر ہم اس کے مقابلے پہ حربی قوت کی تیاری کرتے ہیں تو یہ تو پھر اسلحے کی دوڑ ہے. یعنی پھر تو آپ دنیا میں اور کوئی ڈیولپمنٹ نہ کریں اور بیٹھ کے صرف اسلحہ تیار کرتے رہیں.
نہیں, میں دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں سے کسی چیز کا پابند نہیں کیا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تیاری ہوگی تو فرض کروں گا, نہ کریں یعنی یہ تو جب آپ تیاری کے بغیر چڑھ دوڑنے کے لیے جاتے ہیں تب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فرض کب ہوگا. یعنی اگر ظلم ہو کسی موقع کے اوپر تو آپ کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور اگر ظلم ہو تو بعض صورتوں میں مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ لازم ٹھہراتے ہیں کہ آپ مظلوم کی مدد کریں, لیکن کب ٹھہراتے ہیں؟ جب آپ کے پاس قوت ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو میں زکوٰۃ لوں گا, یہ نہیں کہتے کہ ضرور زکوٰۃ کے لیے پیسے جمع کرو. اس لیے کہ اس وقت تو یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ دشمن آپ کو مٹانے کے درپے ہیں. جب دشمن مٹانے کے درپے ہوگا تو یہی کہا جائے گا نا کہ اپنی تیاری کرو اس کے لیے.
ہم تکلیف میں ہیں, ہم پورے مسلمان جو ہیں وہ امریکہ کے ظلم سے تکلیف میں ہیں, تو یہ ہمارا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو
ہر لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے, اپنی اخلاقی تربیت کریں, اپنے آپ کو دنیا کے اندر کسی ایسی جگہ پر کھڑا کریں جہاں لوگ آپ پہ اعتماد کریں, اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں, آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے قانون کی تعلیم دیں تاکہ اس پر یہ بات واضح ہو, اور اس کے ساتھ اپنی حربی قوت بھی بڑھائیے. حربی قوت اصل میں کسی قوم کی معاشی حالت کی نسبت سے بڑا کرتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ نکل جاتے ہیں, یہ جب نکلیں گے تو قید میں توازن واقع ہو جائے گا. امریکہ کی حربی قوت بھی ایسے نہیں بڑھی, اور حربی قوت آپ نے کیا بڑھانی ہے یہ اگلا سوال ہے. یعنی کیا میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار آپ بنائیں گے؟ یہ بحث ہوگی آگے, یہ قتل ناجائز.
یہ حکومت جو ہے, کون سی حکومت جو ہے یہ فرض کرے گی یا حکم دے گی, نفیر عام کرے گی؟
مسلمانوں کی حکومت قرآن مجید میں ایسی کچھ, مسلمانوں کی حکومت, بس مسلمانوں کی حکومت. آپ اگر مثلا محسوس کرتے ہیں کہ غلط آپ سے بات کی ہے تو نہ مانیں, اس کو قرآن نے الگ قانون سیاست میں ہم پڑھیں گے بیان کر دیے کہ اگر کوئی حکومت, خواہ وہ مسلمانوں کی حکومت تو ایک طرف نہیں, حضرت عمر کی حکومت بھی غلط حکم دیتی ہے نہیں مانے گی. تو ہمیں تو دیکھنا کہ بات ٹھیک ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ میرے ہمسائے, میرا ہمسایہ شرابی ہے مثال کے طور پر, خدا نخواستہ میرا ہمسایہ نہ ڈھونڈنے چلے جائیں, میں مثال دے رہا ہوں. اچھا, اور بھی پانچوں شرعی ایپ پائے جاتے ہیں, اس پر کوئی حملہ آور ہو گیا, میں اس کا دفاع کر سکتا نہیں کروں گا؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی حکومت اگر ظلم کے خلاف کوئی اقدام کرے, کسی مجرم کو پکڑ رہی ہے اور میں اس کا ساتھ دے سکتا ہوں, ضرور دوں گا. میرے نزدیک یہ بحث ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے. دیکھا یہ چاہے گا ظلم کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے یا نہیں, اور خلفائے راشدین کی حکومت مجھ کو کسی مظلوم کے خلاف جنگ کے لیے برائے تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے لیے تو جنگ وبائی اس وقت کی گئی ہے جبکہ مجھ پر یہ بات, اور یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. ان کو کرنا ہے حکم دینے کے لیے, مجھے کرنا ہے حکم ماننے کے لیے. اچھا, آپ فرمائیں گے کہ ہو سکتا ہے پھر حکومت کچھ داروگیر کرے, اس کا حق نہیں دیا قرآن مجید نے, یہ ایک دوسری جگہ زیر بحث آئے گا. قرآن نے نہیں دیا حق کسی شخص کو, آپ جبری بھرتی نہیں کر سکتے. امریکہ میں تو محمد علی کرے کو سزا ہو گئی تھی اس پر, لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ زیر بحث آئے گا. تو اس وجہ سے دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ بات کہ مجرم ہیں تو ان کے خلاف پولیس فورس بنانی پڑے گی, اور دنیا میں قومیں سرکشی کرتی ہیں تو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی. لیکن جب جنگ آپ پر فرض کب ہوتی ہے یہ زیر بحث. ظلم کیا ہے انہوں نے تو ہوگی, لیکن کب ہوگی؟ جب طاقت ہوگی. نہیں ہوگی تو آرام سے گھر میں بیٹھیں گے, اور اپنی طاقت کو توازن کے ساتھ قائم کرتے ہیں ہمیشہ, اور اس میں کوئی غیر اخلاقی ہتھیار نہیں بناتے. اب آپ بحث کریں گے غیر اخلاقی ہتھیار دوسرے نے بنا لیے ہیں تو پھر کیا کریں؟ یہ ذرا اخلاقی حدود والا باب آنے دیجیے, میں باب کو بتاؤں گا کہ خدا کیا کہتا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ کی مرضی. قرآن مجید نے اصل میں یہ دفاع اور جارحیت کا فرق ہی نہیں کیا. بہت غیر معمولی ہے اس معاملے میں قرآن کا موقف. اس وقت بھی آپ کو اسٹریٹجی طے کرنی ہے, بس فرض نہیں ہوا. این ممکن ہے کہ اس موقع پر آپ یہ سمجھیں کہ ایسی بڑی طاقت حملہ آور ہو گئی ہے, جیسے کہ افغانستان کے معاملے میں میں نے خود مشورہ دیا ان کو کہ اس وقت کوئی چارہ اس کے سوا نہیں, کہ اطمینان سے سرنڈر کیجیے, مسلمانوں کو مت مروائیے. یہ بات بھی غلط ہے کہ ہر موقع پر دفاع فرض ہوتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, حالات کا جائزہ لیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر خدا نخواستہ مثال کے طور پر امریکہ پاکستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ یعنی میرے نزدیک صدام حسین کے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کو مروانے کی بجائے مقابلے کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی. مولانا وحید الدین صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی, انہوں نے جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا صدام حسین کو مشورے دیے تھے کچھ اپنے الرسالہ میں, خط بھی لکھ دیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو فوری طور پر کسی اس وقت عرب ملک پناہ بھی دے رہے تھے, نکل جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے تاکہ امریکہ کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملے. تو اس کے بعد وہ خیر نہیں, مشورہ کہاں ماننا تھا اس نے, جو کچھ ہوا سو ہو گیا. اب کسی نے ان کو خط لکھا, یہ پچھلے مہینے کے الرسالہ میں انہوں نے چھاپ دیا اس کو, کسی نے ان کو خط لکھا کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا تو یہ مشورہ صدام کیسے مان لیتا. انہوں نے کہا کہ بھائی سوال یہ نہیں ہے, صدام نے میرا ہی مشورہ مانا ہے, صرف ذرا دیر سے مانا ہے, مشورہ میرا ہی مانا ہے اس نے. اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ لکھا کہ ہر چہ دانا کند کند نادا لیک بعد از خرابی ہے بسیار, جو دانا کرتا ہے نادان بھی وہی کرتا ہے لیکن ذرا خرابی ہے بسیار کے بعد. اب بھی اس نے یہ مشورہ مانا ہے, وہی کام کیا ہے اس وقت لیکن بعد میں کیا, یہی طالبان کے لیے تھا, یہی ان کے لیے. یعنی آپ جب مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ جذبات کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ بات یاد رکھیے, میرے گھر پر اگر کوئی حملہ آور ہو گیا اور مجھے فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے تو میں ہر فیصلہ کر سکتا ہوں. قوموں کے فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے, وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ہم مدافعت کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں.
امریکہ صدام کو ڈیفیٹ کرنے آ رہا تھا یا اس کے تیل کے اوپر قبضہ کر, اگر ریزائن بھی وہ کر دیتا تو امریکہ چھوڑتا.
یہ ڈاکٹر صاحب یہ زیر بحث ہی نہیں, آپ کو موقع نہیں دینا, ننگا ہونے دیجئے اس کو, ننگا ہونے دیجئے نا, تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ اسی لیے آ رہا تھا.
شیر
آنا ہی آنا ہے, اچھی بات ہے, شیر میں چونکہ آنا ہی آنا ہے اس لیے جا کے پھر کسار میں ہاتھ ڈال دیا جائے, اس میں تو آنا ہی آنا ہے. ایسا نہیں ہوتا, میں آپ کو یہ ایک الگ موضوع ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ پچاس پچاس سال کے لیے ایک فیصلے سے قوموں کی تقدیر ٹل گئی ہے, ایسا نہیں ہوتا. یعنی دنیا کے اندر کسی چیز کو کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں, آپ انکار کر دیں ان اسباب کو پیدا کرنے میں حصہ بننے سے تو دو چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں, دنیا کا اخلاقی ضمیر حرکت میں آتا ہے, خدا حرکت میں آتا ہے, ہم دونوں کو معطل کر دیتے ہیں, دونوں کو معطل کر دیتے ہیں غلط اقدام کر کے, کیونکہ آنا ہی آنا ہے, یہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. آپ کو بالکل ٹھیک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے بہرحال اس کا ڈاکو نے گھر میں آنا ہی آنا ہے, دروازہ کھول دو بھائی, میں اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا کہ میرے گھر میں آئے, اس کے بعد بھی آتا تو ننگا ہو کے آئے گا, پھر دنیا کا ضمیر بھی ملامت کرے گا اور خدا بھی میری تائید میں کھڑا ہوگا.
امریکہ کو دنیا کے ضمیر نے بہت ملامت کیا, اتنی ڈیمونسٹریشن, اتنی زیادہ مظاہر ہوئے امریکہ کے اندر.
دوسری بات آپ نے نظر انداز کر دی
جی,
خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا جب آپ اخلاقی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اور یہ کہا ہے قرآن میں, ہم خدا کی مدد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس کے نتیجے میں خود اقدام کر کے, پھر اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریقے سے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کا بڑا سادہ انفرادی واقعہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا, سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک آدمی نے دو چار گالیاں دے دی الٹی سیدھی, خاموش رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے, انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا تو آپ کے چہرے میں بل پڑ گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, میں میرے ساتھ یہ ہوتی رہی, تو آپ نے فرمایا اس وقت فرشتے تمہارا دفاع کر رہے تھے, جیسے ہی تم نے اپنا دفاع خود شروع کیا وہ چلے گئے, انہوں نے کہا اب آپ نے مٹ لیجیے جو بھی کرنا. قرآن یہی آپ کو بتاتا ہے, یہی فرق ہے ایک اللہ کے ماننے والے اور قرآن کے ماننے والے, کہ آپ اخلاقی جگہ پر کھڑے رہیے. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے دشمن کی تدبیر کو اب میں دیکھوں گا, اب چونکہ اس نے آنا ہے اس لیے کام کر ڈالا جائے, آپ صحیح جگہ پہ کھڑے رہیے, آپ کو کیا تدبیر کرنی ہے صحیح تدبیر کر دیجئے, اس کے بعد معاملہ خدا پہ چھوڑ دیجئے. اور یہ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جابر قومیں, آج تو پھر کوئی اقوام متحدہ ہے, کوئی اخلاقی اصول ہے, کوئی دنیا کا ضمیر ہے, کوئی ڈیمونسٹریشن ہے, میں کسی وقت تاریخ پر لیکچر دوں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی بڑی جابر قوموں کو بعض اوقات ایک لیڈر کی تدبیر نے پچاس پچاس سال تک حملہ کرنے سے روک دیا. یعنی یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں, انسان مرنے مرانے ہیں, جو تذلیل ہوئی ہے جس درجے میں تذلیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے پھر ہزیمت ہوئی ہے اور جیسے چوہوں کی طرح مارا گیا ہے, یہ یعنی یہ اگر یہ فرق یہ ہونا ہی تھا, سوال یہ کہ یہ کرا کے ضرور ہونا تھا, آرام سے ہونے جانی چاہیے, چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ انہوں نے تو آنا ہی تھا, تو آنا تھا تو مروا کے ضرور لانا تھا, پھر دروازہ آرام سے کھول دینا تھا کہ آ جائیں, وہ بھی واضح ہوتے کس لیے آئے ہیں, دنیا بھی واضح ہوتی ہے اور مظلوم لوگ نہ مرتے. تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, جبکہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشورے اسی پر عمل ہوا ہے, یعنی مولانا وحیدی نے غلط نہیں لکھا, انہوں نے کہا میرے ہی مشورے پر عمل ہوا ہے, آپ نے غور نہیں فرمایا, دیر سے ہوا ہے. تو جناب یہ باب ختم ہو گیا. اس میں جن چیزوں پر آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین بتانے کے معاملے میں یہ حقائق کبھی لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کی جاتے, صرف جذباتی تقریریں ہوتی ہیں, ان کو ملحوظ رکھیے اور پھر دیکھتے جائیے کہ قرآن کیسے ان کو واضح کرتا ہے.
جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرطِ زندگی.